الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کی 27 سے پارے میں سے سورة القمر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور انبیاء اور رسل ان کی اقوام کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. اور گزشتہ نشست میں جو گفتگو جاری تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا. قوم ثمود کا ذکر ہے کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اس قوم کے افراد نے ان کے ساتھ گستاخی کی روش اختیار کی اور یہ ذکر کیا کہ اگر ہم نے اے صالح تمہاری بات کو مان لیا تو بے شک اس صورت میں تو ہم گمراہی اور دیوانگی کی کیفیت میں ہوں گے. اس پر تفصیلا کلام ہوا تھا کہ انبیاء اور رسل جن اقوام کی طرف بھیجے گئے ان اقوام کی ایک بہت بڑی کمزوری یا بنیادی گمراہی یہ تھی کہ یہ کہا کہ اپنے جیسے انسان کو کیسے ہم مان لیں اور کیسے اس کی اطاعت کریں, اور دوسرے کہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, یا تو کوئی بڑا سردار ہوتا یا دیگر مقامات پر دیگر رسولوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ نازل ہوتا, یا مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ ہوتا, کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آتا, یا اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا. اس حوالے سے پچھلی مرتبہ کلام ہوا تھا. ایک اور روش یہ ہوتی تھی اقوام کی کہ پیغمبر کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہ رکھتے عام طور پر کہ جو ان کے سرداروں کے پاس ہوتی. تو یہ اقوام کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رسول اللہ کا تو کوئی سردار ہوتا, کوئی مالدار قسم کا آدمی ہوتا. اس پر بھی ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا کہ دنیا پرستوں کا معیار کیا ہوتا ہے, وہ مال کی بنیاد پر اور لباس کی بنیاد پر اور جائیداد کی بنیاد پر کسی کو اونچا یا نیچا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ اقوام کی گمراہیاں رہیں جن کا تذکرہ پچھلی مرتبہ بھی ہوا. پھر اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ بل ہوا کذابن اشر, یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹا اور بڑا خود پسند ہے, معاذ اللہ. یعنی اس پر ہم نے کلام کیا تھا کہ انبیاء اور رسول تو معصوم ہوتے ہیں, اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں, اور ان کے کردار پر کوئی دھبا تک نہیں ہوتا, کہیں انگلی اٹھانے کی گنجائش تک نہیں ہوتی. اس کے باوجود قوموں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا ہے, اور کس طرح کی زبان درازی کی ہے, اور کس طرح کی سخت ترین الفاظ استعمال کیے. اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آج ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر دین کی دعوت کا کام کرے, دین کے لیے جد و جہد کرے, دین کے لیے محنت کرے, تو پہلے تو تیار رہے کہ اس راہ میں سب کچھ بیتے گا, اور کچھ بیت جائے تو اتنا شکر ضرور ادا کرے کہ اللہ نے ایک نسبت رسولوں کے ساتھ فرما دی ہے, ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے چنے ہوئے منتخب انبیاء اور رسول علیہ السلام کے معاملے کی بات. بہرحال یہ تفصیل پچھلی مرتبہ آئی تھی, اس واقعے کو مکمل کریں گے. اور پھر دو حوالوں سے گفتگو, ایک یہ شہادت کے تصور اور اس کے فریضے کے حوالے سے, یعنی 9 اور 10 محرم کی چھٹی تو منا لی جاتی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن ان شہادتوں کے پیچھے پس منظر کیا ہے اور آج ہم سے کس شہادت کا تقاضا ہے, اس پر کلام بہت کم ہوا کرتا ہے. چھٹی والے جو ہے وہ ان کو 4 دن کی چھٹی بھی مل جاتی, اور درمیان میں اگر فرائیڈے کی چھٹی کو کر لے تو 5 دن کی چھٹی بھی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ ایئر ٹریولنگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی مہنگے ہو جاتے ہیں, لوگوں کے اپنے کوئی ویکیشن پلان بن جاتے ہیں, گھومنے پھرنے کے پلان بن جاتے ہیں, اور بعض طبقات جو ہیں کچھ اور انداز سے ایام کو مناتے ہیں. ان تفاصیل میں جائے بغیر یہ تصور کہ شہادت کا تصور ہمارے دین میں ہے کیا, اور فریض شہادت کیا ہے جو میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے, اس پر کلام ہوگا. اور مختصر گفتگو افغانستان میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے طالبان کو فتح عطا فرمائی, اور ایک بہت بڑی آنکھیں کھول دینے والی مثال اس دور میں اللہ تعالی نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ ایک طرف ایمان ہے جس کی جیت ہوئی, اور دوسری طرف مادیت ہے جس کی ہار ہوئی ہے, جس کی شکست ہوئی ہے. آخر میں انشاءاللہ وقت ہوگا تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی. یہ واقعہ مکمل کرتے ہیں جو سورہ قمر کی آیت نمبر 26 سے اگلا مطالعہ ہے، جب قوم نے یہ کہا صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ بل ہوا کذاب اشر، یہ تو بڑا جھوٹا ہے اور بڑا خود پسند ہے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب عطا ہوا سورہ قمر کی آیت نمبر 26 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. سیعلمون غدًا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور خود پسند ہے. ان قریب غدن کا لفظ کل کے لیے بھی آتا ہے اور مراد ہے کہ آنے والا وقت. ایک غدن کا لفظ ہے قیامت کے بارے میں، سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک تم میں سے ایمان والو دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور غدن کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی. ایک کل تو ہے قیامت کا معاملہ اور ایک کل وہ ہے جو آج بھی واقع ہو سکتی ہے، وہ میری آپ کی موت کا معاملہ ہے، وہ تو بہت قریب ہے. اور ایک کسی قوم کے لیے کل کے مفہوم میں مراد کیا ہوتی ہے، جلد تمہارا نتیجہ، تمہارے ان کرتوتوں کا نتیجہ سامنے آیا چاہتا ہے. تو اس قوم نے کہا تھا اپنے پیغمبر کے بارے میں، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ معاذ اللہ کہا اس قوم نے کذاب اشر، کہ جھوٹا اور خود پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے سیعلمون غدًا من الکذاب الاشر، ان قریب کل جان لیں گے کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. یعنی یہ قوم جھوٹی ہے جو حق کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، وقت کے پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، اور اس کو اپنے مال کے اوپر اور اپنے جائیداد کے اوپر یا اپنی سرداری پر جو ہے وہ ایک ناز اور تکبر ہے، جس گھمنڈ میں آ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا کہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، معاذ اللہ. تو اللہ ایک دھمکی کے انداز میں فرما رہے ہیں، ان قریب یہ جان لیں گے کہ کون ہے بڑا جھوٹا اور کون ہے خود پسند. آگے ان کی آزمائش کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے. یہ وہ قوم تھے جس نے فرمائش کر کے معجزہ مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام میں پیغمبروں کو جو بھیجا معجزات عطا فرمائے، ایک ایسی بات کہ عام عقل اس کو دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جائے اور انسانی بس سے وہ بات باہر محسوس ہو. ہر دور میں جس شے کو نقطہ عروج پر سمجھا جاتا تھا، جس کو کمال سمجھا جاتا تھا اور جس کی بنیاد پر وہ کمال کسی کو مل جاتا اس کو سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں عطا فرمائے تاکہ لوگوں کے لیے حق و باطل میں تمیز کرنا بھی آسان ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جادو کا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزات تھے کہ جس کو دیکھ کر قوم عاجز ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، طب کا بڑا دورہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے. کوڑی کے مرض کو اللہ کے حکم سے شفا دے دیا کرتے تھے، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، لوگ عاجز ہو جائیں. اس قوم نے مانگا ایک حسی معجزہ جس کو ہم دیکھ سکیں، جس کو ہم چھو سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی فرمائش پر معجزہ دیا. لیکن یاد رہے کہ معجزہ قوم کے لیے ایک بڑی آزمائش بھی ہوتا ہے، اور آزمائش کے لیے قرآن حکیم لفظ فتنہ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. اسی لیے ارشاد ہوا کہ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، فارتقبہم واصطبر، تو اے صالح علیہ السلام تم انتظار کرو اور صبر کرو، ان کے بارے میں انتظار کرو. یہ ہماری اس اونٹنی کے ساتھ سورہ شمس اکثر ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، ناقۃ اللہ، اللہ نے اسے قرار دی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. ساری اونٹنی اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن خاص اونٹنی تھی، معجزے کے طور پر عطا ہوئی، اس قوم کی فرمائش پر عطا ہوئی. ان کے سامنے پہاڑ پھٹا ہے اور اس میں سے یہ حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے موزہ ان کو عطا فرمایا. اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرتقب واصطبر، تو آپ ان کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے. ونبئهم ان الماء قسمۃ بینہم، اور انہیں خبر دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. ہوا کیا؟ آگے فرمایا کہ کل شرب محتضر، اور ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے. اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ جہاں چشمہ تھا جس سے پانی پیا جاتا تھا، ایک دن پورا یہ اکیلی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور دہشت ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر باقی جانور بھاگ جایا کرتے تھے. تو ترتیب بھی مقرر کر دی گئی کہ ایک دن ساری بستی کے لوگ پانی حاصل کریں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے، اور ایک دن اکیلی یہ اونٹنی جو ہے وہ پانی پیے گی. اب اس سے آپ اس کی جسامت کا اور حجم کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کے سائز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری بستی ایک دن اپنے جانوروں کو پانی پلائے گی اور ایک دن یہ اونٹنی تنہا پانی پیے گی. آگے شاد ہوا فنادوا صاحبہم فتعاطوا فعقر، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، اس نے دست درازی کی اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کی تفصیل ہمیں تفاسیر میں ملتی ہے، قیدار اس کا نام بھی مفسرین نے بیان فرمایا۔ قرآن حکیم کو بارہ کو ناموں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، واقعے کا وہ پہلو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جس میں سبق آموزی ہمارے سامنے آ جاتی۔ البتہ تاریخی اعتبار سے، تفسیری روایات کے اعتبار سے بھی تفاصیل سامنے آتی ہیں۔ اب ہیبت اس اونٹنی کو دیکھ کر کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، تو لکھا ہے کہ ایک بڑا سردار ان میں سے بڑی بھڑکیاں مارتا تھا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا، کسی قوم پر کوئی آفت آ جائے، کوئی دشمن حملہ کرنے کو آئے، تو دو چار لوگ آگے بڑھ کے ذرا بھڑکیاں مارتے ہیں، تو پیچھے سے باقی لوگ تھرو ہی پہل کر پھر آگے بڑھ کر، ہم تیرے پیچھے پیچھے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں والی بات۔ بہرحال اور بھی روایات میں تفصیل آتی ہے، تو اس شخص نے کچھ آگے بڑھ کر ہمت کی اور اسی نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، لیکن قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو بھڑکایا بھی ہے اور باقی قوم اس کی حرکت پر خاموش رہی۔ بڑا اہم نقطہ سنیے گا، سورہ شمس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے پوری قوم کو مٹایا ہے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا ایک تھا، کچھ اس کو بھڑکانے والے تھے، اور جب اس نے کام کا آغاز کیا اور یہ کام کر ڈالا ہے تو ساری قوم خاموش کھڑی رہی، قوم نے اس کو روکا نہیں۔ گویا جرم کے ارتکاب پر خاموش رہنا، اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنا، اس جرم سے جرم کرنے والے کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی اپنی جگہ جرم ہے۔ اور ہم کون لوگ ہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، جنہیں اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا کہ کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے۔ اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے اس فریضے کو انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آئے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ذرا گھروں سے معاملہ شروع کیجئے، بچہ بدتمیزی کرتا ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، وہ ڈانس کرتا ہے ہم تالیاں بجاتے ہیں، اور اولاد سینہ تان کر ماں باپ سے بات کرے ہم کہتے ہیں بڑا کانفیڈنس اولاد کے اندر آ گیا ہے، کہتے نہیں کہتے، شی اینڈ ہی از ویری بولڈ، اللہ اکبر۔ وہ بیس انگلش میں بولڈ کہتے ہیں، میں تو بعض اردو میں بغیرت کہتا ہوں اس کو، وہاں ہم روک لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پہلے دن بچے نے جب گالی دی، اس دن اگر ہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا تو کل وہ باہر نہیں گھر میں بھی گالی دے گا۔ یہاں سے شروع ہو جائے، اور گلی محلوں کے اندر دھڑلے کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں، کس طرح گھرانوں سے بچیاں کس قسم کے ڈریس کوڈ میں نکل رہی۔ وہ لاہور کا واقعہ بھی ہو گیا، وہ جو یوٹیوبر ہے جناب، اس کے ساتھ بڑی بالکل زیادتی، تو زیادتی غلط ہوتی، لیکن اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح وہ اچھل کود کر رہی ہزاروں لوگوں کے درمیان میں، اور جناب اس کے ساتھ سیلفی، اس کے ساتھ سیلفی، اور اس کے پاس کھڑے ہونا، اس کے پاس کھڑے ہونا، اس سب کے بعد توقع یہ رکھی جا رہی کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہوا، جو ہوا وہ غلط ہوا ہے، لیکن جب یہ سب کچھ یہ ہو رہا تھا تو کوئی شرفا نے روکنے کی کوشش نہیں کی اس کو۔ جب ہم یہ نہیں کرتے تو یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ 400 افراد کے خلاف مقدمہ دائر کرو اور نادرہ والے سے ان کا ڈیٹا نکلواؤ کہ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن ہم نے کرنی ہے۔ جب ہم روک نہیں لگاتے تو پھر یہ نتیجے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کتنے جمعے گزر چکے، بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، جب ڈریس کوڈ کی پابندی نہیں ہوگی جو شریعت بتاتی، مرد اور عورت کے آداب اختلاط کو نہیں روکا جائے گا، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے ذریعے جو بے حیائی فحاشی پھیلائی جا رہی اس کو نہیں روکا جائے گا، تو پھر زیادتی کے کیسز تو بڑھیں گے۔ اسلامی سزاؤں کا نفاذ اگر نہیں ہوگا تو یہ جنسی تشدد کے کیسز بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ تصور جو ذہن میں رکھی ہے۔ بات کیا چلی ہے، یہ واقعات سے قصے کہانی تھوڑی، بار بار میں نے عرض کیا، پوری قوم کے لیے رہنمائی موجود، ایک کھڑا ہوا ہے، اس نے قتل کیا ہے، مگر قوم میں بھڑکانے والے بھی تھے، اس کو چڑھانے والے بھی تھے اس کو، اور اس کے جرم کے ارتکاب پر قوم خاموش رہی ہے، تو یہ ساری قوم مجرم قرار دی گئی، اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا ہے۔ ارشاد ہوا، فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقر، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، بس اس نے دست درازی کی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اس کو ہلاک کر ڈالا۔ فکیف کان عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی، چنگھاڑ، صحیحہ زوردار آواز. فَكَانُكَ حَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، پس وہ باڑ لگانے والی کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے، چورا چورا کر دیے گئے. دو باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں، یہ جو چیخ کا عذاب آتا ہے کئی اقوام پر آیا. سورہ یاسین میں بھی ایک بندہ مومن کو شہید کرنے والوں پر یہی عذاب آیا تھا. اکثر مفسرین ان مقامات پر لکھا یہ چیخ کس کی تھی، ایک فرشتے کی زوردار آواز تھی، اس چیخ کے نتیجے میں ساری قوم ہلاک کر دی گئی. اور ایک آواز سور کی ہوگی، اسرافیل نے پھونکنا ہے. ہمارا خیال ہے کہ بہت دور کا معاملہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایمان کے مسائل ہیں، یہ ایمانیات کے معاملات ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھے گئے، یا رسول اللہ آپ زیادہ ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کیسے ہنسوں میں، اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے، ادھر اللہ حکم دے ادھر وہ سور میں پھونک مارے اور عالم تمام ہو جائے. یہ حضور کی کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اس کا کچھ کچھ نظارہ ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، کبھی بڑے حادثات ہوتے، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، بہت بڑا حادثہ، چاہے زلزلے میں ہزاروں چلے جائیں، چاہے طوفان میں سینکڑوں چلے جائیں، چاہے حادثوں میں بیسیوں چلے جائیں، کہتے قیامت ٹوٹ پڑی ہے. لیکن وہ قیامت جو پوری زمین پر آنے والی ہے، یہ حادثات اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، ساری زمین زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی. ایک سلنڈر پھٹے تو کتنی زوردار آواز ہوتی، ایک بم بلاسٹ اگر ہو تو کتنی زوردار آواز ہوتی، ساری زمین زلزلے کی مانند ہلائی جائے گی تو عالم کیا ہوگا. وی کی ناٹ امیجن، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں قیامت ٹوٹ پڑی، قیامت کا منظر ہے. نہیں، وی کی ناٹ امیجن. یہ جو مغیبات کے معاملات ہیں، غیب کے امور سے متعلق معاملات ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں پر، یہ سارا ایمان کا معاملہ. بہرحال تو چنگھاڑ، وہ اکثر مفسرین نے لکھا زوردار آواز کس کی، ایک فرشتی کی، اور لوگوں کے دل پھٹے ہوں گے. اور یہاں پر حالت کیا بیان کی گئی، فکانو کا حشیم المحتضر، ایک باڑ لگانے والے کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح. کبھی ہم اپنے اپنے بعض ایسے گھرانے کی جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، ان کے گھر کے باہر باغ لگا ہوتا ہے، باغ کے اندر تو گھاس ہوتی ہے، اور باغ کی کارنر پہ ایک باڑ لگائی جاتی ہے نا، اس کے پتے پیلے ہو جاتے، سوکھ جاتے ہیں. یا جہاں گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، جانوروں کو رکھا جاتا ہے، تو ان کو چاروں طرف سے ایک حصار دینے کے لیے وہ باڑ سی لگائی جاتی ہے. اس باڑ کے پتے جب پیلے ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے فکانو کا حشیم المحتضر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر ڈالا اس قوم کے لوگوں کو کہ گویا باڑ لگانے والی کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا. بڑا جوش تھا، بڑا ولولہ تھا پیغمبر کی مخالفت کا، بڑی بھڑکیاں ماری تھیں ان لوگوں نے، بڑا کہا تھا کہ یہ تو جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا خود پسند ہے معاذ اللہ، آگے بڑھ بڑھ کر مخالفتیں کی. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹایا کہ وہ باڑ لگانے والے کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے. اور پھر قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرما دیا ہے، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. یہ ہے نصیحت کا وہ پہلو جو بہت آسان ہے. یہ پچھلی اقوام کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرما رہا ہے کہ نصیحت کے حصول کے لیے ہم نے قرآن حکیم کو آسان بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، اس سے نصیحت لے کر ہمارے اعمال کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو اگلی دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے میں سے، پہلی بات فریضہ شہادت کے حوالے سے، بہت بڑا سانحہ بھی کربلا کا، اور بہت بڑی عظیم شہادت بھی سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شہادت کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. وہ واقعات ہمارے علم میں ہوں گے. البتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا حسین نے جان کہاں دی، اور کس کاز کے لیے دی ہے، اور کس مقصد کے لیے دی ہے. اور تنہا خود نہیں، اپنے گھرانے کی خواتین اور بچوں سمیت اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. جان سے آگے تو کچھ نہیں نا بندے کے پاس کھپانے اور لگانے کے لیے. تو پہلی بات تو سمجھنے کی کہ بہت اونچا مقصد ہے، اتنا اونچا یہ جان بھی ہیچ ہے جس کے سامنے کہ اس کو بھی لگا دیا جائے، مگر مقصد اونچا ہے. وہ مقصد اتنا اونچا ہے کہ وہ بندے کو جان تک لگانے کے لیے آمادہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما. البتہ عام ایک تصور یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی راہ میں قتل ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے، یہ بات ہے بالکل ٹھیک، لیکن قرآن حکیم میں اکثر اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے لیے قتل کا لفظ آتا ہے، شہید کا لفظ نہیں آتا. سورہ آل عمران میں جگہ امکان ہے کہ جہاں شہداء کا لفظ اللہ کی راہ میں جو مقتولین ہیں، قتل ہو جانے والے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا، ورنہ قرآن حکیم میں اکثر اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے قتل کا لفظ آتا ہے. مشہور آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، قتل کا لفظ ہے، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور تک نہیں. شہید ہو جانے والے کے لیے اللہ اکبر، اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمنا ہے. البتہ ظاہر کے اعتبار سے جو قتل ہو جاتا ہے ایک اعتبار سے وہ نیچا ہو گیا، ایک اعتبار سے قتل ہو گیا نا، یا مغلوبیت کی کیفیت میں آ گیا. تو رسولوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے، کتب اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دی، لا اغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تمنا رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا اونچا مقام ہے. ہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، پھر آپ کے بڑے کئی صحابہ، 259 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ دور نبوی میں پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ میں ہزاروں جانیں راہ خدا میں قربان ہوئیں، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کا نذرانہ بھی ہے. یہ ایک تسلسل میں بھی عرض کروں گا، لیکن ہم جو لفظ شہید یا شہادت استعمال کرتے ہیں وہ صرف جان پیش کرنے یا جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ تو ایک بڑے وسیع تر مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے شاہد صلی اللہ علیہ وسلم و شہید کا لفظ استعمال کیا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے شہداء اور رسول اللہ علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہداء ہو جاؤ اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں. کیا مفہوم ہے؟ آپ ساری امت کو شہید بننا ہے اور رسول اللہ شہید ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس مفہوم میں؟ شہادت کے مفہوم میں. کیا مطلب شہادت کا؟ دویم کلمہ شہادت بچے کو یاد ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں قتل ہوتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کبھی ترجمہ کیا ہم نے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول، ایسے ہی نا بھائی. تو شہادت کا مفہوم گواہی، اور انتہائی گواہی وہ بھی جان کے نذرانے کی بات آ جائیں گی. تو اس مفہوم میں ساری امت شہید بنائی گئی کہ تم نے گواہی پیش کرنی ہے، اس مفہوم میں رسول اللہ علیہ السلام کے لیے شہید کا لفظ آ رہا ہے البقرہ کی آیت نمبر 143 میں. ہاں ایک بات کی اور وضاحت ہو جائے، احادیث میں تو کئی مرتبہ جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کے لیے شہید کا لفظ آتا ہے، احادیث میں کئی مرتبہ جان کا نذرانہ تک پیش کرنے والے کے لیے شہید کا لفظ آتا ہے، لیکن شہادت اور پھر فریضۂ شہادت یہ ایک بڑا وسیع تر مفہوم والا پہلو ہے جو آپ کے اور میرے اوپر ذمہ داری کے طور پر رکھا گیا. رسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرمائیں اور حجت الوداع کا موقع ہے، اور آپ آخر میں فرماتے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، تو مصر جو شاہد ہے آج موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دے اس پیغام کو جو موجود نہیں. تو شہادت یعنی گواہی دینی اللہ کے دین کی، اس مفہوم میں اس ساری امت کو شہداء قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید قرار دیا گیا ہے. اب دین حق کی شہادت دین حق کی گواہی پیش کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہمیں بڑے کام اور بڑے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. پہلے جس کام کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو کھڑا کیا, اب ختم نبوت کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کھڑا کیا ہے. قرآن فرماتا ہے وجتباکم, سورہ الحج کی آخری آیت ہے, اللہ نے تمہیں چنا اس کام کے لیے. تو اب وہ گواہی رسول اللہ علیہ السلام نے تین اعتبارات سے دی. نمبر ایک, اپنے قول سے اللہ کا دین پیش کیا. یہ اللہ کا کلام ہے قرآن, اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات ہیں, قول سے گواہی دین کو پھیلانا. نمبر دو, اپنے ذاتی کردار سے گواہی پیش کی. اللہ فرماتے نماز قائم کرو, رسول اللہ فرماتے علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اپنے عمل سے گواہی پیش کی, یہ اللہ کا دین, اس پر اس طرح عمل کرنا ہے. اللہ حج کی فرضیت بیان فرماتے صاحب استطاعت کے لیے, حضور علیہ السلام فرماتے خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو. تو یہ ہے کردار سے, عمل سے گواہی. اور ایک گواہی اجتماعی جدوجہد کے ذریعے, وہ جدوجہد 23 برس کا مشن ہے نبی اکرم علیہ السلام کا, جو تین مرتبہ قرآن حکیم میں ذکر ہوا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ذکر آتا ہے, لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ 23 برس کی اجتماعی جدوجہد ہے نبی اکرم علیہ السلام کی. بارہا اس کا ذکر جمعے کی خطابات میں آتا رہتا ہے, جہاں طائف کی گلیاں ہوں, ہجرت کی راتیں ہوں, بدر کا میدان ہو, احد کا میدان ہو, فتح مکہ کے موقع پر دین کے غلبے کی بشارت کا معاملہ ہو, یا غزوہ تبوک کے موقع پر عرب سے باہر نکل کر غلبہ دین کے اس معاملے کو اور آگے وسعت دینے کا پہلو ہو. 259 صحابہ نے, اب سنیے گا, یہاں جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس جد و جہد کے دوران, تاکہ دنیا کے سامنے پیش کرے یہ اللہ کا کلام, یہ اللہ کے رسول کی سنت, اور اس پر یہ اجتماعی پورا نظم اور نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین غالب ہو کر رہے. یہ تین اعتبارات سے رسول اللہ نے گواہی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے قول سے, اپنے کردار سے, اور ایک اجتماعی جد و جہد فرما کر دین کو غالب کر کے. یہ گواہی آج مجھے اور آپ کو دینی, مطلب یہ کہ اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا لیں, کوئی دن نہیں ملے گا جس دن میں شہادت نہ ہو. ہمیں چھٹیاں چاہیے, چھٹی ہے کدھر مومن کی مجھے بتائیے؟ چھٹی ہوتی تو کسی دن فجر کی معاف نہ ہوتی, ویکینڈ پہ فجر معاف ہے کیا؟ مومن کی چھٹی ادھر کدھر ہے؟ چھٹی تو ہے کہ جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور آگے اور اللہ آسانی عطا فرما دے. ہمیں چھٹیاں چاہیے. مینیو کارڈ دیکھے آپ نے, کیا کھایا جا رہا ہے, کیا کھلایا جا رہا ہے, کیا پلایا جا رہا ہے, اور وہاں جان کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں. ہمیں کھانا پینا چاہیے. عجیب لوگ ہیں بھائی ہم لوگ. ہم 10 کی چھٹی منا رہے ہیں تو 21 کی چھٹی کیوں نہیں مناتے؟ سیدنا علی کی رضی اللہ عنہ جان کا نذرانہ انہوں نے پیش نہیں کیا. 18 ذی‌الحجہ کی کیوں نہیں مناتے؟ سیدنا عثمان نے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا. یکم محرم کی کیوں نہیں مناتے؟ سیدنا عمر نے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا. مگر ہم تو چھٹی کے قائل ہی نہیں. یہ کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں ہو رہی. سیدنا حسین کی شہادت کیا ہمیں سبق دے رہی ہے؟ جان سے بڑھ کر تو کوئی شے نہیں نا بندے کے پاس. لیکن مشن بڑا ہے, مقصد بڑا ہے, مقصد زندگی بڑا ہے, اس کے سامنے جان بھی ہے. لگا دو اللہ کی راہ کے اندر. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے, ہم سبق ہی بھول گئے. تو تین اعتبارات سے تو گواہی, قول سے, کردار سے, اجتماعی جد و جہد کر کے. اور اس راہ میں جو جان تک پیش کر دے, سنیے گا, وہ بتمام و کمال شہید ہے کہ گواہی دے گیا. اب کچھ اور پیش کرنے کو ہے ہی نہیں. تو 259 صحابہ دور نبوی میں شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہزاروں صحابہ خلافت راشدہ کے دور میں شہید ہوئے, کبھی مرتد لوگوں کے خلاف, کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف قتال ہو رہا ہے, کبھی فتنوں کی سرکوبی کے لیے قتال ہو رہا ہے. ہزاروں جانے گئیں اس نظام کو جو نبی علیہ السلام قائم کر گئے, اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہزاروں جانے گئی ہیں خلافت راشدہ کے دور میں. اور تین تو خلفاء شہید ہوئے, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سیدنا حسین کہاں کھڑے؟ 61 ڈگری کی بات ہے. حضور کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں, دین تو مکمل ہو چکا. سیدنا حسین یہاں کھڑے ہوئے کہ جن اصولوں پر ان کے نانا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دین عطا کر گئے, جن اصولوں پر خلفائے راشدین بشمول ان کے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نظام خلافت قائم کر گئے, اس کے اندر ملوکیت آ رہی تھی, اس کے اندر جانبداری کے معاملات آ رہے تھے,
وقت کا حکمران ان اصولوں کے خلاف جا رہا تھا. جہاں یہ دڑار پڑنا شروع ہوئی ادھر کھڑے ہوئے سیدنا حسین اور جان اپنی کیا اپنے گھرانے کی پیش کر دی ہے. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج دین کہاں ہے جی؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں, وہ آج غریب الغرابا ہے. آج تو پوری عمارت زمین بوس ہو چکی ہے دین کی, الا ماشاء اللہ. اجتماعی نظام میں کہاں دین نافذ ہے آج؟ وہاں دراڑ پڑی تو سیدنا حسین کھڑے ہوئے, یہاں پورا دین مغلوبیت کا شکار ہے. اور ہمارے چھٹیاں چلتی ہیں اور ہمارے یہاں کھانے پینے چلتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری بات, الحمدللہ افغانستان میں طالبان کو صرف 20 سال لگے ہیں. 20 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہوا کرتی. ملا عمر نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ امریکی صدر نے کچھ وعدے کیے, کچھ وعدے ہمارے رب نے کیے ہم سے, اور آج وہ وعدے اللہ کے پورے ہو گئے الحمدللہ. آج ایمان جیتا ہے اور وقت کی ٹیکنالوجی اور مادیت ہار گئی. امریکہ ہو, نیٹو کی فورسز ہوں, 60 ملکوں کی ساری ٹیکنالوجی اور مدرس آف آل بامبز اور نہ جانے دیسی گٹر اور B-52 کی بمبارٹمنٹ اور نہ جانے کتنا اسلحہ تھوپ دیا سارا. کہتے ہیں چپے چپے پر اگر چیوٹی بھی چلے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہاں نہتے قسم کے 40-50 ہزار افراد, اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اب بھی اگر لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی تو بس کیا کہا جا سکتا ہے. اور دشمنی لوگوں کو کس بات سے؟ جرمنی کہتا ہے ہم امداد بند کر دیں گے اگر اسلامی شریعت کی بات کی. سبحان اللہ جی. کینیڈا کہہ رہے ہم قبول نہیں کریں گے, اسلامی شریعت کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بھارت بہت ساری باتیں آپ کے علم میں مجھ سے زیادہ ہیں, لیکن میرا اور آپ کا اکثر و بیشتر وہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر ہی بیسڈ ہے. اس میں جو خیر کا پہلو اللہ کا شکر ادا کریں, اور جو شر کا پہلو اللہ تعالیٰ سے اس شر سے حفاظت کی بات کریں. اللہ تعالیٰ ان طالبان افغانستان کو مزید ہمت دے, جرت دے, اور ان کو اسلامی شریعت کے نفاذ کی توفیق دے. مشکل اب ہے ان کے لیے زیادہ, کس طرح پوری دنیا کو انہوں نے فیس کرنا ہے. لیکن اصل بات کیا تھی؟ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اصل بات کیا تھی؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کر وہ کھڑے ہوئے. اصل بات کیا تھی؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے وہ کھڑے ہوئے. اصل بات کیا تھی؟ کہ ان کا توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر رہا. تو وہ جو تکبر کے ساتھ آئے تھے, ان کے تکبر کو اور ان کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے ملی امیٹ کر دیا. اس سے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید نظر آنی چاہیے, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین غالب بھی ہوگا اور مشرق سے فوجیں چلیں گی امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے. وہ مشرق یہ خراسان جو رسول اللہ علیہ السلام کے دور کا خراسان ہے, وہ یہ پاکستان کے شمالی علاقہ آزاد اور افغانستان کا علاقہ ہے. یہاں کچھ قائم ہوگا تو فوجیں جائیں گی امام مہدی کی نصرت کے لیے, اور پھر پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. تو ایک بہت بڑی ترغیب و تشویق اس پورے واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے. سارا غرور ان کا خاک میں ملا اہل مغرب کا, اور اللہ والوں کی جیت ہوئی اس معنی میں کہ ان کا توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر رہا. باقی اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو ہمت دے کہ وہ غیرت کا ثبوت پیش کریں, حمیت کا ثبوت پیش کریں, اور ان کا ساتھ دیں. اور اللہ تعالیٰ ان طالبان افغانستان کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے, اور ہم آگے بڑھ کر کبھی سب سے پہلے ہم نے ان کو تسلیم کیا, پھر ہم نے اپنا ملک حوالے کیا غیروں کے, اور 57,000 پروازیں چلانے کی جہاں سے اڑانے کی ہم نے اجازت دی. اب بھی اللہ ہمارے ذمہ داروں کو توفیق دے کہ وہ اپنا قرض ادا کرے اور سجدہ صحف کرے, اور اتنا بڑا ظلم جو ماضی میں کیا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں, ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. اور اللہ ہمیں یہاں سے ترغیب و تشویق لے کر اپنے دین پر عمل اور اپنے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.